سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے آج کی تلاوت کی ابتدا ہوتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ پیغمبر ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کہلاتے ہیں. ان کے والد خود بت پرست تھے, لیکن اس کے باوجود یہ ہمیشہ بتوں کے خلاف تھے. اپنی قوم کو بھی بتایا کرتے تھے کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو, جن کو پوچھتے ہو, وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں, نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں, بلکہ اپنے اوپر اگر کوئی معمولی سی تکلیف ہو اسے بھی وہ دور نہیں کر سکتے. وہ لوگ جواب میں یہ کہتے تھے کہ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین, ہم نے اپنے آبا و اجداد کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, اگر تمہارے آبا و اجداد کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گے تو کیا تم بھی انہی کی پیروی کرو گے؟ مطلب یہ تھا کہ اصل حق کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اگر آبا و اجداد غلط طریقے اختیار کریں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آگے ان کی اولادیں بھی وہ غلط طریقے اختیار کریں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس تبلیغ میں لگے رہے, دعوت دیتے رہے لوگوں کو. ایک بڑا بت خانہ تھا ان کا جس میں بہت سے بت رکھے ہوئے تھے جن میں وہ عبادت کیا کرتے تھے. جا کر غالباً کسی تہوار کے موقع پر وہ شہر سے باہر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات کہہ چکے تھے, چاہے اپنے دل میں کہا ہو انہوں نے یا لوگوں میں سے کسی کے سامنے, کہ تاللہ لاقیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین, کہ تمہارے ان بتوں کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا. تو وہ لوگ جب چلے گئے, انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی لے جانا چاہا لیکن انہوں نے منع فرما دیا اور کہا کہ میں بیمار ہوں اور یقیناً جہاں دل نہ چاہتا ہو آدمی ویسے ہی بیمار ہو جاتا ہے. تو اور خاص طور پر روحانی اعتبار سے تو بتوں کا پوجنا اور ان کی طرف جانا یقیناً انسان کو بیمار ہی کر دیتا ہے, تو اس لیے آپ نے منع فرما دیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. بہرحال یہ قوم وہاں چلی گئی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھے سے موقع ملا, انہوں نے ان کے بتوں کو توڑ ڈالا, کسی کی ناک توڑ دی, کسی کا ہاتھ توڑ دیا, کسی کی ٹانگ توڑ دی, اور سب سے بڑا جو ان کا بت تھا, اب چاہے وہ جسے کے اعتبار سے بڑا ہو یا ان کے عقیدے کے اعتبار سے وہ سب سے بڑا بت ہو, انہوں نے کلہاڑا جو تھا وہ اس کے کاندھے پہ رکھ دیا, یعنی اس کو نہیں توڑا اور اس کے کاندھے پر رکھ دیا. اب جب قوم اپنے کھیل کود سے واپس آئی, اب انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں. اصل میں وہ دکھانا تو یہی چاہتے تھے کہ دیکھو یہ اس پر بھی قدرت نہیں رکھتے کہ کوئی ان کو توڑ کے چلا جائے, کوئی ان کو مارے, تو جو اپنی مدد نہیں کر سکتے تو وہ تمہاری کیا مدد کریں گے, تو تھوڑی سی عقل سے کام لو. چنانچہ انہوں نے کہا قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين, ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ کام کیا ہے, بہت ظالم ہے وہ شخص. تو بعض لوگوں نے کہا کہ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم, ہم ایک نوجوان کے بارے میں بات سنتے رہتے ہیں, وہ عام طور پر ان بتوں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے, اس کو ابراہیم کہتے ہیں, نام اس کا ابراہیم ہے. قالوا فاتوا به على اعین الناس, اس کے لوگوں کے سامنے حاضر کرو. جب وہ آ گئے تو انہوں نے کہا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے, توڑ پھوڑ کی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جو جواب دیا وہ یہ کہ قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون, بھائی جس کے موڑے پر کندھے پر اتنا بڑا تبر رکھا ہوا ہے, ہتوڑا رکھا ہوا ہے, اس سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ ان سب کو کس نے توڑا ہے, یہ تمہارا سب سے بڑا خدا ہے. تو اصل میں وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ تمہارا بڑا خدا بھی کسی کام کا نہیں ہے, وہ یہ تک نہیں بتا سکتا کہ چھوٹوں کو مارا کس نے. اور جب اسے ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کاندھے پر ہتھوڑا رکھا ہو تو اسی نے مارا پیٹا ہوگا, بھائی یہ بڑا ان کا, کبھی غصے میں آ جاتا ہے آدمی بڑا تو چھوٹوں کو کوٹ ڈالتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کسی بات پر ناراض ہو گیا اور اس نے سب کو توڑ دیا, کسی کی ناک توڑ دی, کسی کا کان توڑ دیا. تو فرمایا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون, آپ ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں تو. فرجعوا الی انفسہم, تو اپنے کاندھوں کو اپنے گردنوں کو جھکا لیا انہوں نے. فقالوا انکم انتم الظالمون, اور دلی دل میں سوچا کہ بھئی ظلم کرنے والے تو تم خود ہی ہو, یعنی اپنے بارے میں سوچا انہوں نے. ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ھؤلاء ینطقون, اور پھر اپنے سروں کو اٹھایا اور کہا ابراہیم علیہ السلام تم تو جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں. ما ھؤلاء ینطقون, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب موقع ملا, فرمایا کہ قال فتعبدون من دون اللہ, کیا تم ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر, ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم, جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. افل لکم, تم پر افسوس ہے. ولما تعبدون من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو. افلا تعقلون, کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے. اب ان کے پاس کوئی جواب تو تھا نہیں, انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی, قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم, اس کو آگ میں ڈال دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. جب کسی کے پاس جواب نہیں ہوتا تو وہ آخر میں اسی طرف آ جاتا ہے کہ بس مار پیٹ کی طرف آ گیا. قالوا حرقوا, ان کو جلا دو. وانصروا آلهتكم, ان کو تم فائر, اگر تم اپنے خداؤں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو آگ میں ڈال دو. روایات میں آتا ہے کہ جو آگ انہوں نے تیار کی تھی, کئی مہینے تک اس کا ایندھن لوگ لا کر جمع کرتے رہے اور اس کو دہکانے میں ان کو مہینوں لگ گئے, اور تب وہ جا کر آگ دہکی تو اس کی شدت ایسی تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آسمانوں کو چھو رہی, اور اگر اوپر سے کوئی پرندہ اوپر سے گزر جاتا تو وہ اس میں جل کر راکھ ہو جاتا. اب انہوں نے کہا کہ بھئی اس آگ میں ان کو پھینک. اب پھینکے کیسے اتنی اونچی آگ؟ شیطان نے انہیں سکھایا, منجیق یا جو بھی ایک ہتھیار تھا اس کے ذریعے سے اس میں پھینک دیا جائے. جس وقت یہ پھینک رہے تھے, فرشتے آسمانوں پر چیخ رہے تھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ یا اللہ یہ تیرا خلیل ہے, تیرا دوست ہے, اور اس کو یہ آگ میں ڈال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ تم جاؤ اس کی مدد کرو اگر وہ تم سے مدد لے لے. تو حضرت جبریل امین بھی آئے, حضرت اسرافیل بھی آئے, حضرت میکائیل بھی آئے, یعنی فرشتے جو آگ جو بارش کے فرشتے تھے وہ بھی آ گئے کہ ہم آگ بجھا دیتے ہیں, اور دوسرے آ گئے کہ ہماری کو مدد درکار ہو. تو انہوں نے کہا مدد تو چاہیے لیکن تمہاری نہیں, اللہ کی مدد چاہیے. جب میں خلیل اللہ ہوں, اللہ کا خلیل ہوں, تو دوست ہی میری مدد کرے گا. دوست تو وہی ہے جو مشکل میں کام آئے, تو تمہاری مدد مجھے نہیں چاہیے. اسی لیے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے, اللہ کے دوست. تو انہوں نے سب مددیں ٹھکرا دیں, کسی کی مدد نہیں چاہیے اللہ کی مدد کے سوا. اب جب انہوں نے آگ میں پھینک دیا, ادھر اللہ رب العزت تو خالی حکم کن ہونا چاہیے, اللہ تعالی نے حکم فرما دیا, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, ہم نے آگ کے نام حکم جاری کر دیا کہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ابراہیم پر. اب اگر صرف اتنا کہتے تھے کہ ٹھنڈی ہو جا, ہو سکتا ہے کہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ تکلیف دہ ہو جاتی, یعنی آپ اس میں جم جاتے. تو اس لیے فرمایا کہ بردم و سلامہ, سلامتی والی ٹھنڈک, ایسی ٹھنڈک کہ جس میں خوشگواریت ہو, جو تکلیف دہ نہ ہو. تو اللہ رب العزت کے ایک حکم پر وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی, اور ایسی ٹھنڈی ہوئی بعض روایت میں آتا ہے کہ غالباً 7 دن آپ اس آگ میں رہے. لیکن فرماتے ہیں کہ زندگی میں جتنا لطف, جتنا مزہ, جتنا خوشگواریت اس میں محسوس کی میں نے کبھی نہیں ہوئی. یعنی لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آگ میں جل رہے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ آگ نے اپنا کام جلانا چھوڑا نہیں تھا. حضرت ابراہیم کو جن رسیوں سے باندھ کر انہوں نے پھینکا تھا, وہ رسیاں جل گئی تھیں, اور اسی طریقے سے باقی چیزیں جل گئی تھیں, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کے اوپر چونکہ اس آگ کو اللہ نے حرام کر دیا تھا کہ جلائے, اس لیے اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کے لیے اپنا جو کام تھا وہ چھوڑ دیا. بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں عادی ہیں, عادتاً یعنی آگ کا کام جلانا ہے، چاقو کا کام کاٹنا ہے، لیکن یہی چاقو اور یہی آگ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اب یہ کاٹنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا معاملہ بھی تو یہی تھا نا، چھری پھیرتے ہیں گلے میں لیکن چلتی نہیں، تو جھجلا کر چھری پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو چلتی کیوں نہیں، تو چھری کہتی ہے کہ ابراہیم تم مجھے کہتے ہو چلو، میرا رب مجھے کہتا ہے کہ مت چلو، تو میں تمہاری مانوں کہ رب کی مانوں جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بھی سرخرو ہوئے تھے، اس امتحان میں بھی سرخرو ہوئے، کئی امتحانات سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر آئے، اللہ تعالی نے ان سب امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سرخرو فرما دیا، تو یہاں پر بھی آگ میں ڈالا گیا، لیکن وہ آگ سلامتی والی، ٹھنڈک جو ہے سلامتی والی ہو گئی۔ آگے پھر دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، خصوصیت کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دونوں باپ بیٹے تھے۔ دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو چیزیں عطا فرمائیں وہ بڑی سخت قسم کی تھی، جیسے لوہا ہاتھ میں نرم کر دیا، حضرت داؤد علیہ السلام جرہ بنایا کرتے تھے جو جنگ میں کام آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو ایسا کر دیا تھا کہ جیسا چاہتے تھے اس کو موڑ لیا کرتے تھے اور جیسا چاہتے تھے اس کو بنا لیا کرتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو ہنر عطا فرمایا۔ اور اسی طریقے سے جب وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو فضا میں جو پرندے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے تھے، لہن داؤدی جو مشہور ہے وہ یہی چیز کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز میں ایسا جادو تھا، ایسی آواز تھی آپ کی کہ پانی رک جاتا تھا، پرندے رک جایا کرتے تھے، اور یہ اللہ رب العزت جس کو چاہیں عطا فرمائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خوبصورت عمدہ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کر خاموشی کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا قرآن مجید سنا، اور جب وہ فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں لہن داؤدی عطا فرمائی، تمہارے گلے میں جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا گلا ہے گویا کہ، یعنی اتنا خوبصورت تمہاری آواز۔ تو حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور آواز کو اچھا بنا کر پڑھتا تاکہ آپ اور زیادہ آپ کو خوشی ہوتی۔ تو بہرحال یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، آواز کا اچھا ہونا اور اس کو صحیح طریقے پر تجوید کے ساتھ پڑھنا، بہرحال یہ بھی ایک فن ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ عطا فرمایا، اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ہواؤں پر قدرت دے دی، کہ ہوائیں کہنا مانتی تھی، جہاں چاہتی تھی وہ ہوائیں آپ کے تخت کو اڑا کر لے جایا کرتی تھی۔ آپ کا جو تخت تھا وہ معمولی نہیں تھا، آج کل کے جہاز 400, 600, 800, 1000 افراد لے کے چلتے ہیں، اس زمانے میں 600,000 کرسیاں آیا کرتی تھی اس تخت پر، 600,000 کرسیاں، اور اس کے علاوہ جانور بھی ہوتے تھے، جنات ہوتے تھے، انسان ہوتے تھے اس تخت پر بیٹھ کر۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تھے اور ہوا اس کو اڑاتی تھی تخت کو، اور اس اڑانے میں اتنی خوشگواریت ہوتی تھی کہ آندھی اور طوفان کی طرح نہیں ہوتا تھا، بلکہ انتہائی سمک رفتاری کے ساتھ، نہ زمین پر دھول اڑتی تھی نہ لوگوں کو تکلیف پہنچتی تھی، خاموشی کے ساتھ فضا سے اوپر اٹھے اور چل اڑتے رہے، اور جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا بیٹھ۔ روایت میں آتا ہے کہ صبح اڑتے تھے تو دوپہر تک ایک مہینے کا فاصلہ طے کر لیتے تھے، اور اگر شام میں اڑے تو رات تک ایک مہینے کا فاصلہ، گویا ایک دن میں دو مہینے کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ تو کیا رفتار ہوگی اس کی، آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ اللہ رب العزت نے یعنی ایسی چیزوں کو جو نظر نہیں آتی ہے، ہوا نظر نہیں آتی، محسوس تو ہوتی ہے چلتی ہے تو، لیکن نظر نہیں آتی، جنات نظر نہیں آتے، لیکن اللہ نے اس پر قدرت دی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ ان کا کہنا جنات بھی مانتے تھے، ان کا کہنا ہوا بھی مانتی تھی، یہ ساری چیزیں مانتی، اور یہ نرم چیزیں ہیں بظاہر، اور سخت چیزیں حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائیں کہ لوہا اس کو پتھر موم بنا دیا۔ تو یہاں ان کا ایک واقعہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑی حکمت عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ رات کے وقت غالباً کسی شخص کی بکریاں کسی کے کھیت میں چلی گئیں اور اس کے کھیت کو بالکل ختم کر ڈالا، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ یہ فیصلہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا وہ یہ کہ بھئی یہ بتاؤ کہ کھیت کس قیمت کا تھا، یعنی تمہاری جو فصل ضائع ہوئی ہے اس کی کیا قیمت تھی۔ تو قیمت اس نے بتائی کہ یہ قیمت تھی۔ اسی طرح اس بکری والے سے پوچھا کہ بھئی جو بکریاں یہاں پر آئیں ان کی قیمت کیا ہے، تو اس کی قیمت اور جو کھیت ضائع ہوا تھا اس کی قیمت برابر تھی تقریبا۔ تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی بکریاں جو ہیں یہ کھیت والے کو دے دی جائیں تاکہ اس کا نقصان پورا ہو جائے۔ یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا اور فیصلہ کرا کر یہ نکلے۔ نکل رہے تھے ادھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہو رہے تھے، تو پوچھا کہ کیسے آئے تھے اور کیا فیصلہ ہوا، تو انہوں نے بتا دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کا فیصلہ میں کرتا تو انشاءاللہ اس سے بہتر فیصلہ ہوتا جس میں کسی کا نقصان نہ ہوتا۔ اور یہ بات اندر جا کر حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی کہہ دی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیا فیصلہ کرتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں یہ فیصلہ کرتا کہ بکریاں کھیت والوں کو دے دیتا عارضی طور پر کہ تم اس کا دودھ استعمال کرو، مکھن استعمال کرو، اور بکری والوں سے کہتا کہ تم ان کے کھیت دوبارہ سے وہ یہاں تک کہ جتنی تمہاری فصل ہے جب اتنی ہو جائے تو اپنی بکریاں واپس لے جاؤ۔ تو اس طرح سے نہ بکری والوں کو نقصان ہوتا اور نہ کھیت والوں کو نقصان ہوتا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس فیصلے کو سراہا کہ تم نے اچھا فیصلہ کیا، یہ تو زیادہ بہتر بات ہے، اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے بکریاں کھیت والوں کو دے دی جائیں تاکہ کھیت والے اس سے فائدہ حاصل کریں، اور اس دوران یہ بکری والا جو ہے کھیت کی نشو نما کرے، ان کو پانی دے اور اس کو اس کی خدمت کرے تاکہ وہ اتنے جو ہے فصلیں ہو جائیں جتنی کی تھیں، اور جب اتنی فصل ہو جائے تو اپنی بکریاں لے کے اپنا گھر چلا جائے۔ تو اس واقعے کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ داؤد و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث، کھیت کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کیا، اس نفشت فیہ غنم القوم، قوم کی بکریاں جو ہیں اس کھیت کو کھا گئی تھیں، وکنا لحکمہم شاہدین، اور ان کے فیصلے پر ہم گواہ تھے، یعنی ہم دیکھ رہے تھے کس طرح فیصلہ کہہ رہے ہیں۔ تو ففہمناہا سلیمان، ہم نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص تفہیم عطا فرمائی، خاص فہم عطا فرما دی، سمجھ عطا فرما دی۔ ویسے تو دونوں ہی کے فیصلے اپنی جگہ پر درست تھے، غلط نہیں تھے۔ وکلنا آتینا حکما وعلما، اور ہم نے دونوں ہی کو جو ہے حکمت اور علم دونوں چیزیں عطا فرمائی تھی۔ وسخرنا مع داود الجبال یسبحن والطیر، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پہاڑوں کو اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا۔ وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم، اور ہم نے انہیں زرہ بنانا سکھا دیا تھا کہ وہ اس لوہے کو کام میں لا کر زرہ بنایا کرتے تھے جس کو پہنا کرتے تھے۔ وعلمناہ صنعۃ، یہ یاد رکھیے کہ جتنی بھی صنعتیں ہیں سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایجادات ہیں۔ یہ کھیتیاں حضرت آدم علیہ السلام کی ایجاد ہے، یعنی سب سے پہلے کام کھیتی باڑی کا جو کیا ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ اسی طرح سلائی کڑھائی وغیرہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی یہ اللہ کے نبی تو تھے، اس کے ساتھ ساتھ ہنر بھی جانتے تھے اور کوئی نہ کوئی کام بھی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح فرمایا کہ ہم نے سلیمان داؤد علیہ السلام کو تو یہ کیا کہ ان کو زرہ بنانے سکھا دی، لوہے کو نرم کر دیا ان کے ہاتھ میں، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ولی سلیمان الریح عاصفۃ تجری بامرہ الی الارض، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے ہوائیں چلا کرتی تھی زمین پر، اللتی بارکنا فیہا وکنا بکل شیء عالمین۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح جس کو، یعنی اس سے ہی پتا چلا کہ چاہے وہ نرم چیز ہو چاہے سخت چیز ہو، ہر چیز اللہ کا حکم ماننے والی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تم نے اس کا حکم ماننا ہے تو اس کا حکم وہ ماننے لگی، جب اللہ تعالیٰ کہیں گے ہو جا تو بس وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے قدرت کامل اللہ رب العزت کی، اور وہ جس کو بھی پھر عطا فرما دے۔ چنانچہ آگے چل کے 19ویں پارے میں انشاءاللہ آپ وہاں پر جنات کی جو طاقت اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے پلک جھپکنے میں کیا کچھ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہاں جو واقعہ جو سنایا جائے گا اس وقت آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک جن کے اندر جب اتنی طاقت ہے تو جن کو اللہ نے خاص طور پر طاقت عطا فرمائی ہے ان میں کتنی طاقت ہو۔ حضرت جبریل امین کا آپ نے ابھی کچھ قصہ سنا تھا کہ پوری زمین کو جو ہے وہ اٹھا کر اوپر لے گئے اور لے جا کر اوپر سے پٹک دیا. یہاں اگر ہم سے ہم کہیں کہ بھی ایک کلو زمین یا یہ جو ہے وہ ایک فٹ زمین جو ہے نیچے تک لے جا کر اٹھا لو تو اٹھا نہیں سکتے, دس فٹ کھودنے کے بعد نہیں اٹھا سکتا ایک آدمی پوری زمین. لیکن وہاں اللہ نے ایسی ایسی طاقتیں عطا فرمائی ہیں, تو جس کو جتنی طاقت بھی اللہ نے عطا فرمائی. اسی طرح یہاں آگے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر فرمایا ہے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بڑے صابر نبی تھے اور اللہ رب العزت نے ان کو کچھ آزمائش میں ڈالا, آزمایا, جس آزمائش میں پورے اترے اور تقریباً 70 سال کے بعد پھر انہوں نے دعا کی, ربی انی مسنی ضرور وانت ارحم الراحمین. یعنی بعض موقعوں پر یہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی بیوی نے کہا کہ آپ دعا کیجئے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرست کر دے. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ 70 سال تک اللہ کی نعمتیں حاصل کی ہیں, اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس سے کم میں جو ہوں وہ دعا کروں اپنی راحت کے لیے, تو کم از کم اتنا تو جو ہے وہ جو تکلیف ہے وہ سہ لوں کہ جتنی نعمتیں مجھے حاصل ہوئی. لیکن مختلف روایات ہیں اس سلسلے میں, بعض نے کہا کہ 7 سال, بعض نے 70 سال, واللہ عالم بالصواب, اللہ تعالی حقیقت جانتے ہیں. لیکن بہرحال پھر انہیں یہ دعا کرنی پڑی حضرت ایوب علیہ السلام کو, اور یہ دعا صبر کے منافی نہیں ہے. وایوب اذ نادا ربہ انی مسنی الضر, حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بہت تکلیف پہنچی, وانت ارحم الراحمین, آپ ارحم الراحمین ہیں. فاستجبنا له, اللہ نے ان کی دعا کو سن لیا. فکشفنا ما به من ضر, جو تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی. واتینا اہلہ ومثلہم معہم, اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی, ان کے بچے جس طرح تھے اس سے پہلے سے زیادہ عطا فرما دیے. یعنی بچے غالباً 7 اولادیں تھیں ان کی, اللہ تعالیٰ نے بعد میں 7 بچے, وہ جو انتقال ہو گیا تھا ان کا, ان کو دوبارہ زندہ کیا. اس کے علاوہ مزید 7 اولادیں عطا فرمائیں. اسی طریقے سے بیوی جو محنت مشقت مزدوری کر کر کے بیچاری کو ملا گئی تھی, اللہ نے 8.5 اس کو جوان کیا. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کے خستہ ہو گئے تھے, پورے جسم میں کیڑے تھے, اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنی ایڑیاں زمین پر مارو. تو جب انہوں نے ایڑی ماری وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا, فرمایا کہ اس کو پیو بھی اور اس سے غسل بھی کرو. تو جیسے ہی غسل کیا وہ خوبصورتی جو پہلے تھی وہ ساری کی ساری دوبارہ, پہلے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے ساتھ انہیں دوبارہ صحیح کر دیا. اگر ان کی بیوی اس وقت موجود نہیں تھی اور یہ غسل کر کے ایک جانب بیٹھ گئے, بعد میں کچھ دیر کے بعد ان کی بیوی جب آئیں اور وہاں پر چونکہ لوگوں نے ان کو جو کچرا کنڈی تھی اس پہ ڈال دیا تھا, کیونکہ کیڑے تھے تو لوگ ان سے نفرت کرتے تھے اب, اور پہلے تو ان کے خانے نعمتوں سے کھاتے تھے, لیکن جب یہ پریشانی آئی تو اب پریشانی کی وجہ سے ان کو وہاں ڈال دیا کچرے کنڈی میں. تو صرف بیوی تھی جو ساتھ دیتی تھی اور ادھر ادھر سے لا کر کھلانا پلانا کرتی تھی. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ سے ساری خوبصورتی عطا فرمائی. تو ان کی بیوی جب آئی, دیکھا کہ بیمار موجود نہیں ہے, تو آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہا کہ ابھی تو یہاں کچھ دیر پہلے موجود تھے, کہاں چلے گئے؟ اور پھر انہیں سے پوچھنے لگی کہ تم نے ہمارے بیمار کو دیکھا ہے؟ تو حضرت ایوب تو خود موجود تھے, انہوں نے کہا کہ میں ہی ایوب ہوں. تو اللہ رب العزت نے اس طرح حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملہ فرمایا, اور یہاں اس کا ذکر بھی فرمایا. وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من حضرت ذوالکفل کا بھی یہاں پر ذکر فرمایا, اور اسی طرح حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جو مشری والے نبی کہلاتے ہیں. وظنون عذاب مغاضبا فظننا لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات, انہوں نے ظلمتوں میں اور اندھیریوں میں اللہ کو پکارا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت جب پڑھی فاستجبنا له, اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا کو سن لیا. ونجیناہ من الغم, اور ان کو غم سے نجات دے دی, اور صرف انہی کے لیے خاص نہیں ہے یہ بات. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اگر اہل ایمان بھی ہمیں اس طرح پکاریں گے ہم انہیں بھی غم سے نجات دے دیں گے, لیکن بشرطے کہ پکار ہو اخلاص کے ساتھ. جو دعاؤں کے آداب ہیں ان دعاؤں کو آداب کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی اللہ کو پکارے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ چونکہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, آپ نے فرمایا کہ ہم شاہراہ سے بھی زیادہ قریب, لیکن تبھی ہے جب ہمارا مانگنا دعا کرنا صحیح ہو. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ سفر کر کے آتا ہے, بال اس کے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں, حال اس کا خستہ ہوتا ہے, اور یا رب یا رب یا رب کہتا ہے, اللہ اس کی پکار سن رہے ہوتے ہیں, لیکن اس پکار کا جواب کیسے دیں اور اس کی دعا کیسے قبول کریں کہ اس کا کھانا حرام کا, اس کا پینا حرام کا, یہ سارے معاملات ہیں. اس لیے دعائیں تو آج بھی اللہ ہم سے سنتے ہیں ہماری, لیکن ہم خود اگر غور کریں تو بہت سی خرابیاں اپنے اندر ہمارے اندر ہیں. ان خرابیوں کو دور کر کے آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکارے تو اللہ رب العزت آج بھی وہی ہیں جو پہلے تھے، وہ پہلے بھی سنتے تھے اپنے بندوں کی، آج بھی سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری خرابیوں کو دور فرما کر ہمیں اس کا مستحق بنا دے کہ ہم جو اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.